تحریر فرمایا ہے کہ عشاء کی فرض نماز میں یہ پیش آ گیا کہ چار رکعتیں ہو گئی تھیں اور اس نے سمجھا کہ تین ہوئی ہیں، تو تین کے بعد انہوں نے چاہا کہ چوتھی پوری کریں، جبکہ در حقیقت وہ چوتھی کے بعد پانچویں رکعت ہو گئی، تو اب سجدہ صاف سے نماز ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے، سارا دار و مدار اس پہ ہے کہ چوتھی رکعت جو تھی اس کے بعد بیٹھے تھے یا نہیں. اگر چوتھی رکعت کے بعد نہیں بیٹھے تھے اور پانچویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اب پانچویں رکعت کے سجدے میں یاد آیا کہ ہوئی تو پانچ رکعتیں ہو گئیں، تو نماز باطل ہو گئی. اور دوسری صورت یہ ہے کہ چوتھی کے بعد بیٹھے تھے، پھر پانچویں کے لیے کھڑے ہو گئے، اب پانچویں پڑھ لی تو چھٹی بھی پڑھ لے. ٹھیک ہے، چوتھی کے بعد بیٹھے تھے نا تحیات للہ پڑھنے کے لیے، تو اب کھڑے ہو گئے پانچویں میں، پانچویں میں یاد آ گیا تو اب چھٹی بھی پڑھ لے، ساتھ ملا لے اور سجدہ صاف کر لے. جب سجدہ صاف ہو جائے گا تو یہ دو نفل قرار پائیں گے اور چار فرض قرار پائیں گے، چھ رکعتیں ہو جائیں گی. کسی شخص کی زمینی پیداوار مثلا مٹر پہ عشر یا زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب اگر وہ شخص اس مٹر کی بجائے مٹر کی قیمت کے برابر کوئی دوسری فصل مثلا مکئی مستحقین کو دے دے، تو کیا یہ ادا شدہ مال عشر اور زکوٰۃ میں شمار ہوگا یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گا. مثلا فرض کر لیجئے کہ مکئی میں اس نے عشر ادا کرنا تھا، اب عشر کا جتنا پیسہ اس کا بنتا تھا اس نے اپنی کسی اور فصل مثلا گندم اتنی ادا کر دی، تو یہ مکئی کا جو عشر تھا اس صورت میں ادا ہو جائے گا، بالکل ٹھیک. لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ مکئی میں جو عشر واجب ہوتا تھا فرض کیجئے 10,000 تھا، اور گندم جو ادا کی وہ 8,000، تو پھر نہیں، اس چاہیے 10 کرے یا پھر 10 سے بھی کچھ تھوڑا سا بڑھا دے تاکہ شک و شبے کی گنجائش نہ رہے. شوہر کا ایکسیڈنٹ پہ انتقال ہو گیا، میں اس وقت امید سے تھی اور بیٹی پیدا ہوئی، اس دوران عدت اور زچگی اور اس کے بعد میرے اور میری چھوٹی بچی کے مرحوم کے شوہر کے گھر والوں پر کیا حقوق و فرائض ہیں، بالخصوص اخراجات کے حوالے سے؟ بیٹی، سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی بیٹی جو ہے نا اس کے متعلق فکر کرنی ہے کہ شوہر کے گھر والوں پر سب سے پہلے حق میراث واجب ہے، جو آپ کی وراثت بنتی ہے اور جو اس کی بیٹی کی وراثت بنتی ہے. فرض کر لیجئے ہم اس کا نام سہیل رکھ لیتے ہیں، سہیل کا انتقال ہو گیا، یہ سمجھنے میں ذرا آسان رہتا ہے. آپ اس کی اہلیاں اور ایک اس کی بیٹی ہوئی، جب بیٹی کی ولادت ہوئی چاہے وہ 5 منٹ بعد ہی انتقال کے ہوئی ہو، عدت ختم ہو گئی. ہمیشہ جب کوئی خاتون امید سے ہوں، جوں ہی اس کا کوئی نتیجہ سامنے آیا، چاہے بچے کی پیدائش ہو، چاہے کچھ اور ہو جائے، بیمار تو کوئی بھی چیز ہو جائے، عورت کی عدت ختم ہو جاتی ہے. اب رہ گیا آپ کا اور آپ کی بیٹی کا مسئلہ، تو سب سے پہلے شوہر کی وراثت تقسیم ہونی چاہیے، کہ لازمی ہے کہ وراثت میں آپ کو اور آپ کی بیٹی کو شرعاً جو حصہ بنتا ہے وہ فوراً دیا جائے. اب ایک صورت اور ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ وہ جو حصہ بچی کا ہے یا آپ اپنے پاس امانت رکھ لیں گی کہ 1,00,000 روپیہ میری بیٹی کے لیے وراثت سے ملا ہے، یہ خالص پاک اور حلال مال ہے جو اس بچی نے اپنے مرحوم والد سہیل کی آمدن سے حاصل کیا. اگر آپ نہیں، پھر اس کو خرچ نہیں کرنا ہے، یہ 1,00,000 روپیہ جو بچی کا حق ہے بالکل اس کو خرچ نہیں کرنا، یہ یا تو آپ رکھیں یا اس بچی کے دادا رکھیں. والد بیچ میں سے سہیل نکل گیا نا، تو اب دادا جو ہیں وہ اپنے پاس رکھیں گے، اور آپ کا نفقہ اخراجات جتنے ہوئے ہیں شوہر کے مال میں سے اس کے گھر والوں پر لازم نہیں ہے. یہ شوہر کا جو مال ہے نا، نفقہ، اخراجات، زچگی کے دوران جتنے بھی پیسے ایسے خرچ ہو گئے، یہ تمام آپ کا جو خرچہ ہے وہ شوہر کے مال میں یا اس کے گھر والوں پر لازم نہیں ہے، وہ اور ذرائع سے ادا کیا جائے. اور بچی کا اپنا مال مثلاً بیٹی کے مال میں سے میراث مل جائے گی تو پھر اس کا نفقہ اور اخراجات اس کے مال میں سے ادا کیے جائے. جو اس پہ خرچ آیا ہے پیدائش پہ، ان چیزوں پہ، یہ سارے اخراجات جو ہیں یہ بچی کا جو مال ہے اس میں سے دیے جائیں گے. اور کوئی اگر آدمی، جیسے بچی کا چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ، کوئی بھی، اور کہتا ہے کہ اس کی پیدائش میں اچھا یہ بل بنا ہے، یہ میں دے دیتا ہوں، تو یہ اس کی نیکی ہے. اور بچی کا کوئی مال نہ ہو تو پھر اس کے اخراجات جتنے ہیں، مثلا سہیل غریب آدمی تھا، کچھ بچا ہی نہیں، تو اب اس کے دادا وارث ہیں کہ جتنی بھی زچگی کے دوران جو کچھ بھی پیش آیا ہے وہ دادا اپنے مال سے ادا کریں گے. ہمارے جاننے والے ہالینڈ میں مقیم ہیں، آج ان سے ملاقات ہوئی، تو مارٹگیج کے گھر میں کے سلسلے میں دریافت کروا رہے تھے. قصب معاش کے سلسلے میں پاکستان سے وہ ہالینڈ چلے گئے، کرائے پر رہتے ہیں جو لانگ ٹرم کے لیے فیزیبل نہیں ہے، اپنا گھر لینا چاہتے ہیں. اسلامک بینکنگ کی آپشن ہالینڈ میں نہیں ہے، اور ایک ہی مرتبہ پوری قیمت ادا کر کے گھر لے لیں ان کے بس میں بھی نہیں ہے. تو ایسی صورت میں مارٹگیج کا کیا حکم ہے جبکہ بینک اس سے سود وصول کرے گا؟ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دار الحرب میں غیر مسلم کے ساتھ سودی معاملہ کرنا جائز ہے. شیراز صاحب، ہم آپ کو بہت آسان بات بتاتے ہیں، چھوڑیں اس فقہی بحث کو کہ دار الحرب کیا ہوتا ہے اور سود لینا ہے یا نہیں لینا. آپ صرف ان سے کہیں یا آپ خود ایک کام کریں، ان سے پوچھیں مکان کتنے کہاں ملتا ہے، وہ کہتا ہے 1 کروڑ کا ملتا ہے. پاکستان سے، دنیا میں کسی جگہ سے کوئی آدمی یا آپ کے محلے سے رشتہ دار، ہزار صورتیں بن سکتی ہیں، وہ کہتا ہے جی میں یہ مکان آپ کو 1.5 کروڑ میں دیتا ہوں، 30 سال کے لیے آپ میری قسطیں ادا کریں، چیک مجھے دے دیں. اگر کوئی مان جاتا ہے نا اس پہ کہ آپ نے 1 کروڑ کا مکان خریدا اور یہ اپنا نفع اس میں رکھ کے 1.5 کروڑ پہ آپ کو بیچ دیتا ہے، سب سے آسان صورت، آپ اس کو ٹرائی کر لیں. اگر نہ ملے، اگر یہ کام نہ ہو، تو ہم سے دوبارہ دریافت کیجئے، پھر ہم ایک اور چیز کی طرف، اس کے مسئلے کے حل کے لیے کسی اور طرف کو چلیں. حیات النبی کے بارے میں بھیا، اہل علم کی آراء مختلف ہیں، اور آپ نے تحریر فرمایا کہ آپ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں. میں آپ سے دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت بتا دیتا ہوں جو لطائف قاسمیہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی. یہ مسئلہ ہمیں معلوم ہے، جیسے کہ آپ نے بھی فرمایا ہے، صوبہ سرحد میں کفر اور اسلام تک پہنچ گیا ہے اور لوگ اس پہ مناظرے اور بحث اور پٹھان اس میں، اور وہ بھی دیوبندیوں کے دو حلقے، ایک حلقہ یہ ہے، ایک حلقہ یہ. یہ بات دونوں کو بتانی چاہیے کہ آپ کے جد امجد اور ہمارے علمی طور پہ بہت بڑی ہستی حضرت محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف قاسمیہ میں لکھا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات در قبر کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے، تو فرمایا رہی احادیث تو ان کے رجوع کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں، یعنی جن احادیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کی زندگی حیات ثابت ہوتی ہے، اب یہ ضرورت نہیں ہے کہ ان احادیث کی طرف التفات کیا جائے. جو یہ تحقیق کیجئے کہ کون سی حدیث صحیح ہے اور کون سی ضعیف، دونوں اپنے اپنے دلائل حدیث سے دیں گے نا. حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اب ان دلائل کی تنقید کرنا کہ حدیث ضعیف ہے، یہ مجروع ہے، مرفوع ہے، یہ ایسی ہے، یہ ایسی ہے، اس کی اب اتنی اس طرف رجوع کرنے کی میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں. پھر پر پھر تو اس میں مجھ کو ان باتوں کی خبر کم ہوتی ہے، یعنی جہاں میں بیٹھا ہوں دیوبند میں، یا اتنی کتابیں مل جائیں، اتنی چیزیں مل جائیں، مجھے اس کی خبر کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ باتیں کتابوں سے متعلق ہیں۔ اور آپ خود جانتے ہیں کہ جیسے سپاہی بے ہتھیار ہوتے ہیں، ایسے ہی یہ جاہل عالم بے کتاب ہے۔ یعنی جس طرح جہاد بغیر اسلحے کے نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کسی مولوی عالم دین کے پاس کتابیں نہ ہوں، تو سپاہی تو ہے مگر اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے۔ یہ باتیں آپ خود حضرت شیخ کی تصانیف سے نکال لیں۔ حضرت شیخ سے مراد غالباً ہمارا خیال ہے کہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی کتابیں ہوں گی، ان میں فیصلہ، ہفت مسئلہ اور حضرت رحمت اللہ علیہ کی کتاب، اور یہ چیزیں جو در حقیقت حضرت تھانوی نفر اللہ مقدو نے لکھی تھی، یہ وہ چیزیں ہوں گی غالباً۔ کسی اور کو بتاؤ کہ حضرت شیخ سے یہاں کیا ان کی مراد ہے اپنے پیر و مرشد کے علاوہ، تو ضرور بتائیں۔ مگر ایسا یاد پڑتا ہے کہ اکثر احادیث باب حیات ضعیف ہیں، یعنی جن جن روایات سے تم قبر میں زندگی کو ثابت کرتے ہو وہ ضعیف ہیں۔ زیادہ کیا عرض کروں، ہاں اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ گو عقیدہ تو یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں زندہ ہوتے ہیں، اور میں جانتا ہوں انشاءاللہ تعالی ایسا ہی رہے گا، یعنی میرا عقیدہ آئندہ بھی ایسا ہی رہے گا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ مگر اس عقیدے کو عقائد ضروریہ میں سے نہیں سمجھتا۔ یزما قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ حیات کا عقیدہ میں ضروری عقائد، جو اہل السنہ کے ضروری عقائد، اس میں سے نہیں سمجھتا، نہ تعلیم ایسی باتوں کی کرتا ہوں، ایک میں ان چیزوں میں نہیں پڑھتا، نہ منکروں سے دست و گریبان ہوتا ہوں، یعنی جو اس کا انکار کرتے ہیں ان سے لڑنے بھیڑنے کو نہیں شروع کرتا، اور میں لڑتا بھیڑتا ان سے نہیں ہوں، جیسے کہ آج کل صبح سرحد میں ہو رہا ہے، خود کسی سے کہتا نہیں۔ یعنی حیات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مسئلہ میں خود کسی سے نہیں کہتا، پھر کوئی پوچھتا ہے اور اندیشہ فساد نہیں ہوتا، یعنی اگر میں اسے سچ کہوں تو فساد مچ جائے گا شہر میں، لوگ لڑنے لگیں گے، جب فساد کا اندیشہ ہو تو میں چپ رہتا ہوں، کچھ نہیں کہتا، اور اگر اس کا اندیشہ نہ ہو تو اظہار میں دریغ بھی نہیں کرتا، اور اگر پتا ہو کہ میرے کہہ دینے سے کوئی لوگوں میں انتشار اور تفرقہ نہیں پھیلے گا تو میں پھر اس کو بیان کر دیتا ہوں۔ تین باتیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے کہی ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے اس میں لطائف قاسمیہ میں کہ مسئلہ حیات انبیاء علیہ السلام کے متعلق جتنی احادیث ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ وہ سب ضعیف ہیں۔ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عقیدہ تو یہی ہے اور آئندہ بھی یہی رہے گا کہ حضرات انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں اس دنیاوی جسم کے ساتھ زندہ ہیں، مگر یہ عقیدہ ایسا ضروری نہیں ہے کہ اہل السنہ میں ہونے نہ ہونے کا دار و مدار اس پہ رکھا جائے۔ اس لیے تیسری بات کہ میں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہوں اور جو منکر ہیں ان سے لڑتا بھی نہیں ہوں اور خود سے کہتا نہیں، اور کوئی پوچھ لے اور مجھے اندازہ ہو کہ میرے کہنے سے کوئی فساد شہر میں نہیں پھیلے گا تو میں اظہار نہیں کرتا اس وقت جب اندیشہ فساد ہوتا ہے، اور اس وقت جب اندیشہ نہ ہو کر دیتا۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کہ اب آپ جو لڑنے بھیڑنے پہ آمادہ ہوئے ہیں، آپ ضرور لطائف قاسمیہ کو پڑھیے اور دیکھیے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ اپنا عقیدہ کیا ظاہر کیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو گنجائش ہے کہ آپ ان احادیث کو پھر سے دیکھیے۔ حضرت رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، اور ظاہر ہے کہ ضعیف حدیث پہ عقیدے کی بنیاد کہاں سے رکھ لی جائے۔ آپ سمجھتے ہیں وہ احادیث ٹھیک ہیں، بسم اللہ، آپ ان کی تحقیق کر لیں۔ اور دوسری بات جو حضرت رحمۃ اللہ تعریف فرمائی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی حیات کو ماننا نہ ماننا، یہ اہل السنہ کی ان عقائد میں نہیں ہے جس پہ دار و مدار رکھا جا سکے، تو پھر بھیا آپ کے پاس ہے یہ سارا میدان، آپ اسے ثابت کر لیں اور اسے حضرت رحمت اللہ علیہ کا تفرد قرار دیں، یہ آپ کی مرضی ہے. بہرحال دیوبند کے جتنے حضرات ہیں ان سب کو لطائف قاسمیہ میں حضرت رحمت اللہ علیہ کی وہ عبارت دیکھنی چاہیے جو ابھی ہم نے بیان کی ہے. بامبے سے قریبی رشتہ دار کی طرف سے رہنمائی کے لیے عرض کر رہا رہی ہوں، قریبی رشتہ دار کی طرف سے ان کی جانب سے. سوال یہ ہے کہ کیا قیامت کے دن عورت کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ اگر وہ چاہے تو کیا اسے کسی اور کے ساتھ رہنے کا بھی اختیار ہوگا یا نہیں؟ جہاں تک بھائی ان چیزوں کو پڑھا ہے یا افتاء میں غور کیا ہے کہ خاتون اگر شادی شدہ ہیں تو اگر اس کا شوہر جنتی ہوا اور زبان جو بھی جس کی چلتی ہے دوسرے کے گناہ اس سے معاف ہو گئے،
ہے جی ہوا کیا، کنفرم جنتی.
فرماتے ہیں کنفرم جنتی. ویسے جس کی بھی زبان زیادہ چلتی ہو نا اس کا فریق کے مخالف بیچارہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی کرے، یعنی ایسی دے جو سناتی رہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ جنتی کرے. تو اگر خاتون کے شوہر کو بھی اللہ نے معاف فرما دیا اور جنت میں پہنچ گیا تو شوہر کو جو حوریں ملیں گی وہ اس سے کم تر درجے کی ہیں، یہ زیادہ قرب اور محبت کا محل ہے، اس عورت کو کہیں نہیں اسی کے شوہر کے ساتھ رکھا جائے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ارشاد فرمایا ہے نا مرد میت کے لیے، اس میں تو یہ فرمایا ہے کہ وہ بدل ہو زوجن خیرم من زوجی، اللہ اس کو اس کی بیوی سے بہتر، یعنی بہتر بیویاں عنایت فرمایا. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ ایک اندر کے اخلاقیات ہیں وہ تو شوہر کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بھی ٹھیک ہو جائیں گے. حسن و جمال بھی مراد ہو سکتا ہے، اور بعض محدثین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس میں جو خراب چیزیں تھیں دنیا میں اے اللہ ان کو نکال دے اس عورت سے اور اس سے بہتر عورت عنایت فرما، یعنی اسی کو مگر اس میں بہتر اخلاقیات آ جائیں. تو دنیاوی صفات کو جنتی صفات سے بدلنا ہے. اسی لیے عورت کے متعلق جو احادیث آئی ہیں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا کہ اس عورت کو شوہر ایسا دے دے جو پہلے شوہر سے بہتر ہو، لیکن مرد کے متعلق فرمایا کہ ایسی بیوی دے دے جو پہلے سے بہتر ہو. مالک ابن نویرہ کون تھے اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو کیوں قتل کیا؟ بھیا مالک ابن نویرہ کے متعلق مختلف روایات ہیں. مالک بن نویرہ نے، پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اپنے قبیلے کو جمع کر کے خوشی کا انعقاد کیوں کیا؟ اس نے جب سنی یہ خبر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دنیا سے، اس نے اپنے کنبے کو جمع کیا، قبیلے کو جمع کیا، بہت کچھ ہوا اس کنبے اور قبیلے میں، جشن منایا. پھر مالک بن نویرہ کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قاصدوں کو بھیجا تھا کہ وہ زکوٰۃ وصول کریں، اسے جب پتہ چل گیا کہ انتقال ہو گیا ہے تو اس نے زکوٰۃ مزید دینے سے بھی روک دیا، اور جو زکوٰۃ کے پیسے آئے ہوئے تھے وہ مالکان کو بھی واپس کر دیا. یہ حرکت کیوں کی؟ اسی طرح مالک بن نویرہ جو ہیں اس نے سجاح سے تعلق قائم کیا. سجاح ایسی عورت تھی ولیعز باللہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ سجاح کے پاس وہ شادی ہو گئی تو اسے پھر اگلے دن جب اس قلعے سے چلی گئی تو یاد آیا کہ ہو میں نے تو مالک سے اپنا حق مہر ہی نہیں طلب کیا، تو وہ پلٹی اور اسے کہا جا کے مالک سے کہو کہ میرے حق مہر ادا کرے، تو اسے کہا زہر اور عصر دو نمازیں تمہارے حق مہر میں تمہیں معاف کی. نہ عشاء اور فجر. اس کا عشاء اور فجر نہ پڑھو, پڑھو تمہاری مرضی ہے, میں نے یہ شریعت کے ساتھ کھیل نہیں ہے, تو اور کیا ہے. اس لیے سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جب منکرین زکوٰۃ سے جنگ کا اعلان فرمایا تو یہ مالک ابن نویرہ حضرت رضی اللہ عنہ کی گرفت میں آ چکا تھا, تو انہوں نے مرتد ہونے کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا گیا. اور مالک بن نویرہ کی جو بیوی رہ گئی تھی اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شادی کر لی, وہ ایک عام خاتون تھی, شرن کون سی پابندی تھی جو خالد بن ولید نے توڑی. جب وہ مرتد ہو گیا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی وجہ سے, تو یہ کیا ہے. بعض صحابہ رضی اللہ عنہ جنہیں ان چیزوں کی اطلاع نہیں ملی تھی, جیسے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ, انہوں نے گواہی دی کہ بنو تمیم نے نماز پڑھی ہے اور ان کے ہاں آزان بھی ہوتی ہے. سوال پھر وہی اٹھتا ہے کہ آزان ہوتی تھی, نماز پڑھتے تھے, انہوں نے سب کچھ کیا ان چیزوں کو, لیکن مالک بن نویرہ جو ہے اس نے بھی کیا یا نہیں کیا, اس یہ مرتد ہو گیا تھا یا نہیں ہوتا ہو گیا تھا. پورا قبیلہ چاہے نماز پڑھتا ہو, اس کے ایمان اور ارتداد میں کیا فرق پڑتا ہے. اس لیے بہت مختلف ہے تاریخ, کچھ نے مانا ہے کچھ نے نہیں مانا. حتیٰ کہ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے اس معاملے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تک جو روایات پہنچی تھیں وہ یہ کہ وہ مسلمان تھا اور اس کو قتل کیا گیا اور اس کی بیوی سے شادی کی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا خالد ابن ولید آئے ہیں, اس وقت رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ان پہ حد جاری کریں, اس لیے کہ مالک کا قاتل بھی ہے اور اس کی بیوی سے شادی کرنے والا بھی ہے. دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کا نہیں حضرت, وہ مرتد ہو گیا تھا. تو دونوں طرف چیزیں تھیں, تو فیصلہ تو سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کرنا تھا نا. عمر رضی اللہ عنہ اپنی رائے دی تھی, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان پہ حد جاری نہیں کی, بلکہ فرمایا عمر وہ تلوار جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہی ہے, میں اسے نیام میں کیسے ڈال سکتا ہوں. دفاع کیا تھا تو حضرت تک یہی روایات پہنچی ہوں گی. یہ تو بہت سی چیزیں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ملیں گی کہ شہادتیں جیسی ہوئیں ویسا اس کا نتیجہ نکلا. اب قاضی کو کیا پتا ہے شہر میں کیا ہو رہا ہے کہ کیا نہیں ہو رہا ہے, ادھر سے بھی رپورٹ ہے ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے, تو اس کو اپنی سوچ سمجھ فکر سے کام لے کے ایک طرف کو فیصلہ کرنا ہی ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق نہیں آتا کہ وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم دے چکے تھے اور پھر اللہ نے وہی نازل کی اور اللہ نے فرمایا آپ دوسری طرف جو منافق ہیں ان کے حق میں فیصلہ مت کیجئے. آپ پڑھیں اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گواہیوں ہی کی بنیاد پہ تو فیصلے فرمائے تھے. ایک آدمی کے قتل کا حکم تھا اس وقت جب حدود کا نزول نہیں ہوا تھا, تو اس پہ تہمت لگی کسی گناہ کی, تو آپ نے فرمایا اسے قتل کراؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنی سزائیں یاد رکھنا چاہیے حدود کے نزول سے پہلے دی ہیں, ان میں بظاہر بہت سختی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب حدود کی آیات نازل ہوئیں تو پھر ظاہر ہے کہ آپ نے قرآن کے مطابق فیصلے فرمائے ہیں, اس سے پہلے آپ کا اپنا اجتہاد. چنانچہ ایک کے متعلق فرما دیا, سیدنا علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کے نکلے. وہ تو اللہ کو اس کی زندگی منظور تھی, اب یہ شہادتوں کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ, وہ نہا کے نکلا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی اور وہ واپس آ گئے. ان کا اللہ کے رسول وہ تو مرد ہی نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا یا حد جو بھی سزا دینی تھی ختم فرما دی. تو شہادتوں پہ ہی تو گواہیوں پہ ہی تو فیصلے ہوتے ہیں. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گواہوں پر فیصلہ کیا جاتا تھا اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس طرح کا فیصلہ کیا, تو ابوبکر رضی اللہ عنہ پہ کیا اعتراض ہے, وہاں تو وہی نازل ہو گئی تھی, یہاں تو وہی نہیں نہ آ سکتی تھی. اس لیے مالک بن نویرہ اس کے متعلق تحقیق کرنی چاہیے. نماز کے ارکان میں اگر تقدیم و تاخیر واقع ہو جائے تو اس کی تلافی کی کیا صورت ہوگی؟ مولانا زین الدین صاحب آپ نے سوال بھیجے ہیں اناؤ سے، موہان سے، اور یہ سوالات تین چار مرتبہ ہم نے دیکھے ہیں. سچ پوچھیں تو اس سوالات بنیادی طور پر ایسے ہیں جن پہ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے، اتنے تفصیل طلب ہے. اب ہم ان کا جواب کیسے لکھیں گے؟ تو اس لیے نماز کے ارکان میں تقدیر و تاخیر واقع ہو جائے تو تحریر فرمایا کہ اس کی دریافت فرمایا تو اس کی تلافی کی صورت کیا ہوگی. فقہا نے عموماً نماز کے اراکین آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ چھ بتائیں. نماز کا رکن جس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، تکبیر تحریمہ، قیام اور قیام میں قرات، اور پھر اس کے بعد رکوع، سجدہ اور آخری تشہد، بیٹھنا اور دو شہادتوں کا دینا. لیکن اس بحث میں ایک اور رکن بھی شامل ہے جو فقہا نے تفصیل سے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی رکعت میں سارے اعمال کی ترتیب، جتنے رکن ہیں ان کی ترتیب، یعنی سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہی جائے گی، پھر اس کے بعد قیام جو ہے وہ ہے، اس کے بعد قرات اس میں کی جائے گی، پھر رکوع اور سجدہ اور تشہد، یہ چھ کی چھ چیزیں ایک ترتیب میں. یہ ترتیب خود ساتویں چیز ہے کہ ایک رکعت کے ارکان میں ترتیب بھی فرض ہے. کوئی آدمی کھڑا ہوا اور وہ رکوع میں چلا گیا، اب اس سے قیام اور قرات چھوڑ دی، جان بوجھ کیسے کیا، تو نماز ہی نہیں نا شروع ہوتی. تو اس لیے جہاں تک تعلق ہے فرض قرات کا، وہ پہلے ہوگی، رکوع بعد میں ہوگا، اور یہ سجدہ صحاب اس جگہ کوئی کام نہیں کرتا. ترتیب مثلا یہ ہو گئی کہ ایک رکعت کے ارکان میں فرض ہے، ایک شخص ثنا پڑھا، ثنا پڑھ کے فرض قرات بھول گیا اور رکوع میں چلا گیا، نہ فاتحہ پڑھی نہ سورت پڑھی، ثنا پڑھ کے، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، رکوع میں چلا گیا. پھر اس رکوع میں یاد آیا کہ ہو قیام بھی رہ گیا اور قرات بھی رہ گیا، تو چونکہ اس نے رکوع سے قیام پہلے، رکوع سے پہلے اس کو قیام کرنا تھا اور رکوع سے پہلے قرات کرنی تھی، لیکن ترتیب ٹوٹ گئی، تو جو پہلا اب اٹھے قرات کرے، فاتحہ پڑھے، سورت کو ملائے، اب جو پہلا رکوع تھا نا وہ کل عدم ہو گیا اور دوبارہ رکوع کرنا فرض ہے. فقط سجدہ صاف سے نماز نہیں ہوتی. ثنا پڑھ کے رکوع میں چلا گیا تھا، پھر یاد آیا کہ میرا یہ جو قرات تھی وہ رہ گئی، اٹھے اور ثنا پہلے ہی پڑھ چکا ہے، اب فاتحہ پڑھے، سورت کو ملائے اور دوبارہ رکوع کرے. اگر یہ رکوع رہ گیا تو فرض چھوٹ گیا، آخر پہ سجدہ صاف کرنے سے نماز نہیں ہوئی، نماز ٹوٹ گئی. تو اگرچہ اب دیکھیں پہلے اور بعد کی ترتیب بدلی ہے، لیکن فرض کو چھوڑنے کی بنا پر یہ جو رکوع ہے نماز باطل ہو جائے گی، اور اگر رکوع اس نے دوبارہ کیا تو اب ترتیب میں تقدیم و تاخیر ہوئی، لیکن یہ کہ رکوع ہو گیا. یہی بات آپ قرات فرض بھول کر رکوع کے بعد سجدہ کر لینے میں بھی کر سکتے ہیں. اب یہ شخص سجدے سے قیام میں قرات فرض کے لیے لوٹتا ہے، رکوع کر لیا، کھڑا ہو گیا، سجدہ کر لیا، سجدے میں یاد آیا کہ میں نے تو قرات کی نہیں تھی، تو اٹھے پھر سجدے سے قرات کرے، سورت ملائے، اس کے بعد رکوع کرے، اس کے بعد پھر سجدہ کرے، اور یہ جو اتنی بڑی تبدیلی واقع ہوئی ہے اس کی بنا پر اسے سجدہ صحف کرنا ہے. اور اگر سجدہ صحف کر بھی لے لیکن اس ترتیب کو ٹھیک نہ کرے، دوسری مرتبہ رکوع نہ کرے، دوسری مرتبہ سجدہ نہ کرے، تو نماز ختم ہو گئی. یہ ہم نے اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ یہ ایک رکعت کی حد ہے، ایک رکعت میں یہ سارے تغیرات ہیں. دوسری رکعت کا قیام شروع ہو جائے تو پچھلی رکعت میں جو تھی ترتیب ساقط ہو جائے گی. اب دوسری رکعت کے رکوع میں یاد آیا کہ میرے ذمے تو بھی پہلا رکوع بھی ہے، تو اسے پہلی رکعت کا پہلے رکوع کرنا ہوگا، اس کے بعد جو کچھ ہے دوسری رکعت کا رکوع کرنا ہوگا، اور پھر نماز جہاں سے چھوڑی گئی ہے وہاں سے اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا۔ یہ اتنے مسائل آپ نے لکھے ہیں کہ یہ سب اب یہ کیا ہے کہ ایک ایک مسئلہ لکھ لیا ہے اور اس کو ہر جمعے میں ایک ایک کر کے بیان کر دیں گے، مگر یہ بہت تفصیل طلب مسائل ہیں، آپ نے اصولی مباحث کو چھیڑا ہے، اس لیے صبر کیجئے، انشاءاللہ ہر جمعے کو کچھ نہ کچھ جواب انشاءاللہ ملتا رہے گا۔ برصغیر میں انگریزوں کے خلاف جن لوگوں نے حقیقی مزاحمت کی تھی ان کی تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں۔ حضرت مجدد رحمت اللہ سے لے کر پاکستان بننے تک جو احیائی تحریکات اٹھی ہیں ان کا بھی مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ طلحہ، لاہور سے طلحہ صاحب، آپ ماشاءاللہ یہ جو احیائی تحریکات ہیں نا، یہ اس طرح کے الفاظ پڑھے لکھے لوگ استعمال کرتے ہیں، یا تو آپ ہوں گے پھر یہ تحریکات اور خلافت اور یہ چیزیں، ڈاکٹر اسرار صاحب، یہ جماعت اسلامی، یہ حضرات ایسے الفاظ کا استعمال فرماتے ہیں۔ بہرحال اس سے ہٹ کے جتنی کتابیں آپ چاہیں اس موضوع پہ ہم آپ سے عرض کر سکتے ہیں، جتنی کتابیں آپ چاہیں، لیکن ہمارا چونکہ آپ نے پوچھا ہے تو مشورے کے طور پہ عرض ہے، شیخ محمد اکرام کسی زمانے میں ڈپٹی کمشنر ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 3 جلدوں میں، روض کوثر، موج کوثر، آب کوثر، اگر کہیں یہ مل جائے تو اس کو پڑھیے۔ حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ سے لے کے اور پاکستان بننے تک بہت چیزیں اس میں مل جائیں گی، 3 کتابیں ہیں، ایک ہی مجموعہ ہے، روض کوثر، آب کوثر، موج کوثر، اس کو پڑھیے۔ دوسرے، علماء ہند کا شاندار ماضی، محمد میاں صاحب، سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اور بہت مفید کتاب ہے، اسے پڑھیے، اس میں بعض جگہیں ایسی ہیں جن پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، مگر مجموعی طور پہ وہ کتاب بڑی اچھی ہے۔ تیسرے اس سلسلے میں اگر آپ نے پڑھنا ہونا تو ہے تو مشکل کتاب مگر بہت بہت گہری کتاب ہے، اور وہ مختار مسعود، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت میں ان کے درجات بلند کرے اور اللہ انہیں اپنا خاص قرب نصیب فرمائے، مختار مسعود کی 5 کتابیں پڑھی، شیر کا بچہ ہے، 5 کتابیں لیکن کمال کیا ہے، 85-87 سال عمر پائی، لیکن افسوس کہ اس پاکستان میں 5% بھی ایسے نہیں ہیں جو اس کی کتابیں سمجھ سکے، اور کتابیں سمجھنے کے بعد اس کی فکر کو سمجھنا 2% بھی نہ شاید ملے۔ اس ملک کا وہ باشندہ نہیں تھا اور علی گڑھ کے پڑے ہوئے تھے، علی گڑھ کو جن لوگوں پہ فخر کرنا چاہیے، اور علی گڑھ کی تاریخ میں یہ روشن ستارے، کمال کے آدمی یہ تھے، مختار مسعود ان کی ساری کتابیں پڑھی ہے۔ تو ایک ہم نے شیخ محمد اکرام کا کہا، یہ بھی شاید علی گڑھ کے ہی پڑھے ہوئے تھے، ایک دوسرے ہم نے محمد میاں صدیقی، سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ کا ذکر کیا، وہ دار العلوم دیوبند کے تھے، اور تیسرے مختار مسعود صاحب کا، یہ دیوبند کے پڑھے ہوئے تھے۔ میرا نام بلال ہے اور لاہور سے تعلق ہے، جب کوئی نئی چیز خریدتا ہوں یا عمل کرتا ہوں تو میرا کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے، جسمانی اور ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ بھیا اس میں ہم کوئی شرعی چیز تو اب کیا بتائیں، جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے، لیکن ایک ٹوٹکا آپ کہیں یہ شرعی چیز نہیں ہے، اگر یہ مؤثر نہ ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کسی پہ کوئی فرق نہیں آتا، لیکن صوفیہ نے لکھا ہے، صوفیہ نے تو لکھا ہی لکھا ہے، یہ ہندو جو ہیں نا پنڈت براہمن، وہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ جو نقصان ہو جاتا ہے، مثلا آپ نے کہا کہ کپڑے پہننا، کپڑے پہ داغ لگ جاتا ہے فوری طور پہ، نظر لگ جاتی ہے گاڑی میں، اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ اچھے کپڑے پہنیں تو اس میں کہیں نہ کہیں داغ لگا دیا کریں، گاڑی پہلی اچھی خرید لی، اس کے نیچے گاڑی کے کہیں نہ کہیں اس کا جو روغن ہے اسے کھرچ دیا کریں. تجربہ یہ کہتا ہے کہ اس سے نظر باطل قرار پاتی ہے اور نظر ٹوٹ جاتی ہے. لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ نہ سمجھ لینا, ایسے نہ ہو کل کو مولوی صاحب کتاب و سنت کی بات نہیں کر رہا, یہ لوگوں کے تجربات ہیں پرانے لوگوں کے. اسی طرح جب کوئی کاروبار شروع کریں تو صدقہ و خیرات کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے. ایک دوسرے اس سے اگر نفع وصول ہو تو پہلا نفع جو ہوتا ہے اسے بھی اللہ کی راہ میں کچھ تھوڑا بہت خرچ کر دینا چاہیے. تیسرے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ جب تک وہ کام پورا نہ ہو جائے, مثلا دو آدمی ہیں انہوں نے بزنس کرنا ہے, پلازا بنانا ہے, دوسرے نے کہا میں نے اتنے پیسے, جو بھی ہے, جب تک یہ پورا نہ ہو جائے, یہ جو ایگریمنٹ ہے پورا نہ ہو جائے اور پہلے نفعے سے خیرات نہ ہو جائے, تب تک کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے. یہ جتنے بڑے کام ہوتے ہیں نا خاموشی سے کرنے چاہیے, حتیٰ کہ انتہا پہ پہنچ کے لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے کہ کیا بزنس ہوا ہے اور کیا چیزیں, ورنہ نظر کھا جاتی.